اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے کے بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ۔ پیر کے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملہ ہوا جس میں دہشت گردوں سمیت متعدد لوگ مارے گئے۔ اس سے قبل بلوچستان میں دہشت گرد حملے ہوئے ہیں اور ان تقریباً سبھی حملوں کی ذمہ داری کا دعویٰ بلوچستان لبریشن آرمی یا بی ایل اے نے کیا ہے۔ ہمارے ساتھی خبر باز جعفری نے میری ٹائم اسٹڈی گروپ کے سلمان جاوید اور دہشت گردی کے امور کے ماہر ریٹائرڈ جنرل نعیم لودھی سے گفتگو کر کے جو تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے اس سے ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔
سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج پر پیر کے روز ایک حملہ ہوا اور اس سے قبل بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں۔ کراچی کے اسٹاک ایکسچینج پر جو حملہ ہوا ہے اس کے لیے بی ایل اے یا بلوچستان لبریشن آرمی نے ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم آج اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تو میری ٹائم اسٹڈی فورم کے سلمان جاوید صاحب ہیں جو کہ دہشت گردی کے امور پر ایکسپرٹ ہیں اور اس پر مستقل لکھتے بھی ہیں اور گہری نظر بھی رکھتے ہیں دہشت گردی کے معاملات پر۔ سلمان جاوید صاحب، کیا حقائق ہیں؟ یہ کیا پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ شروع ہو گئی ہے؟
نہیں، دوبارہ شروع ہونے کا تو اس میں میں بات نہیں کہوں گا۔ یہ آلریڈی ایک کنٹینیوٹی ہے ان تمام ایلیمنٹس کی جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپریشنز کے بعد سلیپنگ سیلز کے اندر کنورٹ ہو گئے تھے۔ اب وہ سلیپنگ سیلز جو ہیں وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور اس بار جو یونیک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجس ایلیمنٹس کے بجائے، یعنی ٹی ٹی پی، القاعدہ یا آئی ایس کے ایلیمنٹس کے بجائے، یہ جو ٹیررزم ہے یہ اب جو ہے وہ سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس، جو ایتھنو نیشنلسٹ ہوتے ہیں، ان کے تھرو جو ہے یہ ساری کاروائی کروائی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ٹارگیٹس ہیں وہ بڑے پریسائز ہیں، دے آر ڈائریکٹڈ ٹوورڈز چائنیز انویسٹمنٹ، کیونکہ آج اسٹاک ایکسچینج پر بھی جو اٹیک کیا ہے انہوں نے کراچی پہ، وہ بھی انہوں نے اس میں اپنی پریس ریلیز میں بھی جو کی ہے بلوچستان لبریشن آرمی نے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے اسے اٹیک اسی لیے کیا ہے کہ چائنا نے جو ہے وہ 40% اون کرتا ہے یہ سیکس کو، یعنی کہ اسی کو، اس وجہ سے ہم چائنیز مفادات جہاں جہاں پہ بھی پاکستان میں ہیں ان پہ ضرور اٹیک کریں گے، اور اس کو ظاہر ہے ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے کہ وہ کیوں اس پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہے ان ایلیمنٹس کی جنہوں نے پہلے بھی چائنیز مفادات کو پاکستان میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور پاکستانی سیکورٹی فورسز کے اوپر بھی گائے بگائے وہ اٹیک کرتے رہے ہیں۔
ٹویٹر اکاؤنٹ تو سرفیس ہوا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بی ایل اے نے وہ حملہ کروایا ہے، تو وہ اکاؤنٹ جو تھا وہ پھر بعد میں ڈی ایکٹیو ہو گیا، یہ کیا کہانی ہے؟
یہ حقال میڈیا کا اکاؤنٹ تھا، اور بی ایل اے اس سے پہلے کافی اپنے جو ہے حملوں کا یا اپنی کاروائیوں کا یا اپنے معاملات کا جو نیریٹو بھی پوچھو کرتے ہیں اس سے وہ کرتی رہی ہے۔ اس دعوے کے بعد جیسے انہوں نے یہ دعویٰ کیا اس کے تھوڑے ہی دیر بعد یہ سسپینڈ ہو گیا، اور صرف حقال میڈیا کے اوپر نہیں بلکہ ان کے ٹیلی گرام اکاؤنٹس بھی ہیں، وہ تو ابھی تک ایکٹیویٹڈ ہیں، تو ٹیلی گرام اکاؤنٹس پہ بھی بی ایل اے نے چند ہی منٹ بعد اس کو کلیم کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے وہ پکچر بھی جاری کر دی تھی ان چاروں کی جنہوں نے اٹیک کیا، وہ کسی وردی کے اندر بھی موجود ہیں، کسی علاقے میں موجود ہیں، بلکہ جو وہ نشانے کی پریکٹس کر رہے ہیں ان نشانوں کے اوپر انہوں نے عمران خان اور جنرل باجوہ کی تصاویر لگائی، تو یہ سب کچھ وہاں پہ موجود تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ جو سسپینڈ ہوا وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بہت شدید رپورٹنگ کی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ٹیررزم کو ایک طرح سے بڑھاوا دینے والی بات تھی، اور ٹویٹر ظاہر ہے سوشل میڈیا اس طرح کے پلیٹ فارمز اس معاملے میں کافی سخت واقعہ ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ رپورٹنگ کے اوپر اس کو سسپینڈ کیا گیا۔ ابھی
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اس میں بیرونی قوتیں بھی انوالو ہیں؟
بالکل، اس میں تو اب کوئی دورہ نہیں، بلکہ پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو اسپیشل ایڈوائزر ہیں محید یوسف صاحب، جو کہ ایک طرح سے ڈیفیکٹو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی کہلاتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور بہت اسٹریٹ ٹویٹ کیا، اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے انڈیا کی طرف سے، اور اسٹیبلشڈ لنکس ہیں بٹوین بی ایل اے اینڈ انڈیا، और ये बात भी हमें पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने, यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने पीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर पाकिस्तान ये स्टैंस ले रहा है, उसको बैकअप करता है डोजियर्स के साथ और एविडेंस के साथ, तो डेफिनेटली अब ये एक नैरेटिव शिफ्ट जो है वो रीजन के अंदर आ सकता है। और अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की फिर बात होगी रीजन में, तो फिर पता चलेगा कि पड़ोसी ममालिक के अंदर से पाकिस्तान के अंदर कौन कौन टेररिज्म की कार्रवाई के अंदर मौजूद।
क्या ये जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, क्या पाकिस्तान अब उसकी जद में आ गया है?
पाकिस्तान बहुत अरसे से उसकी जद में है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर तो जब से आप समझे कि फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर से शिफ्ट हुए हैं, तो टुवर्ड्स फिफ्थ जनरेशन जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी आ गई है, तो वो तो बिल्कुल पाकिस्तान पिछले कुछ 2-3 साल से उसको फेस कर रहा है। लेकिन जिसका बार बार तस्करा होता है वो हाइब्रिड वॉरफेयर है, कि जिसके अंदर प्रॉक्सीज का भी इस्तेमाल होता है ग्राउंड के ऊपर, कन्वेंशनल वॉरफेयर का भी इस्तेमाल होता है, और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर और इकोनॉमिक वॉरफेयर का इस्तेमाल भी होता है। तो पाकिस्तान तो एक तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर प्लस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर दोनों के ही जद में है, और दोनों को ही, दोनों से नबर्द आजमा है। लेकिन उसके मैग्नीट्यूड जो है इन एलिमेंट्स का, यानी जो नॉन कन्वेंशनल एलिमेंट्स है, ये काफी हद तक नीचे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने उनको तो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। जो बाकी फ्रंट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है या आपके कन्वेंशनल वॉरफेयर वाली मामला थे, उससे पाकिस्तान जाहिर है उसको चल जिस दरपेश है।
बहुत तो शुक्रिया जनाब सलमान जावेद साहब। जनरल लईन साहब, आप टेररिज्म के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, खासी महारत है आपको, और पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज पे पीर के रोज एक हमला हुआ, उससे पहले बलूचिस्तान में भी मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं, और ऐसा लगता है कि जो या तो स्लीपर सेल जो है फिर ऐसे ऐसे एक्टिवेट हो रहे हैं, या ये कि टेररिज्म वापस आ रही है, आप क्या कहेंगे, हो क्या रहा है?
ये बहुत खतरनाक हमला था और एक सिंबल पर हमला था। देखें ना, GHQ जैसे फौज का सिंबल है, ये स्टॉक एक्सचेंज जो है आपकी इकोनॉमी का सिंबल है, ऐसे प्रेसिडेंसी होती है, इस किस्म की चीजें होती है, तो मेरा ख्याल ये एक हमला था पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। और साथ ही आपको पता, बजट पास होना था तो इनका आपस में नेक्सस भी हो सकता है, तो बहुत प्लानिंग के साथ ये किया गया था। अगर आप पूरे ओवरऑल खिते की सूरत हाल देखें, तो इस किस्म की खिफत उठानी पड़ रही है भारत को। मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ये पिछले कुछ चंद महीनों से ये मामला जारी थे, ये बलूचिस्तान में भी कुछ हो रहा था, वजीरिस्तान में भी हो रहा था, और फिर कराची में लहर एक दोबारा उठने के इम्कान नजर आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये चूंकि उस लहर से बहुत कम होगी जिसका पहले हम मुकाबला कर चुके हैं और उसको शिकस्त दे चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है वास्तव है कि इसको भी हम शिकस्त फाश देंगे, और इसके बाद फिर दोबारा इनको इंशाल्लाह मौका भी नहीं मिलेगा।
अच्छा जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये मतलब इसे पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर?
जी, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये हाइब्रिड वॉर या फिफ्थ जनरेशन वॉर, इसके अंदर साइबर वॉर, मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, इकोनॉमिक वॉर, फिजिकल अटैक छोटे मोटे, ये सारे मिलाकर फिर मीडिया को इस्तेमाल करके हाइप क्रिएट करना और एक अपनी फतह का वो कायम और बनाना, ये यही ये सारा ये मामला है। तो ये सारे तमाम माजों पर पाकिस्तान अंडर प्रेशर है। जो VLA है, ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका ने इसको ऑफिशियली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, फिर भी मुझे नहीं मालूम कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी तो उन्होंने कहा जी बलोच सेपरेटिस्ट। जब आपने BLA को कहा हुआ है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर आप ये सेपरेटिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा अगर कोई भी बंदा इस मामले में मुलव्वस पाया जाए तो वो फॉरन टेररिस्ट हो जाता है, लेकिन कोई और अगर मुलव्वस हो तो वो फिर सेपरेटिस्ट ही रहते हैं, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको होता है, उनको कभी टेररिज्म का ये टेररिस्ट खुल के कहा नहीं जाता। बड़ी हैरत है मुझे इस बात में।
आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में मजीद इस किस्म के अटैक्स देखेगा और इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट होगी?
जी, ये तो इसका इम्कान मौजूद है। उसकी दो वजूहत है, एक तो ये जो मैंने बात की है जिस सिचुएशन में भारत है, एक तरफ कश्मीर पे चाइना का दबाव है, दूसरी तरफ जो मुजाहमत वहां पर हो रही है हमीद पसंदों की तरफ से, वो भी इनको प्रॉब्लम में डाले हुए है, तीसरा वो पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ चाहता है, वो मतलब तीन तरफ से परेशानी में मुबतला है, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने लिए स्पेस और सांस पैदा करने के लिए वो इस किस्म की कार्रवाइयां और कर सकता है। तो ज्यादा दुरुस्त है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान को मजीद इस किस्म की चीजों का सामना करना पड़ सकता है।
जनरल नईम साहब, बहुत शुक्रिया। अमर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है।
और अब पेश है लद्दाख में चीन और भारत के तनाजे पर हमारे साथी नफीसा हूद भाई की तैयार करदा एक रिपोर्ट, आइए सुनते हैं।
जमेरात को अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने बयान जारी किया कि अमरीका जर्मनी से फौजें निकालेगा ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। हालांकि भारत चीन का लद्दाख में एक सरहदी तनाजा चल रहा है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस वक्त मुश्किल नजर आता है कि अमरीका अपनी फौजें उस खत्ते में तैनात करे। इस मौजू पर सुनिए जिनडन यूनिवर्सिटी चीन में कानून के तालिब इल्म फयाज मस्तोई और शिकागो यूनिवर्सिटी में बैन अल-अक़वामी तिजारत पर प्रोफेसर डॉक्टर जफर बुखारी के साथ बातचीत। डॉक्टर बुखारी, अब जब लद्दाख में चीन नजर आ रहा है भारत का मुकाबला करते हुए, तो आपके ख्याल में अमरीका के लिए ये जरूरत किस हद तक है कि चीन का वहाँ मुकाबला किया जाए?
देखिए, प्रॉपर लद्दाख में तो मैं नहीं समझता कि अमेरिकन फोर्सेस वहां पर जाएंगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो अमेरिका में जिस तरीके से इन्होंने अपना माइंडसेट बनाया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो यही बनाया है कि अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को वहां से विड्रॉ करें। जहां तक ताल्लुक है लद्दाख का, तो लद्दाख के अंदर तो वहां पे चाइना का मुकाबला जो है वो इंडियन फोर्सेज के साथ ही रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि साउथ चाइना सी में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चाइना की जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर अगर कोई बैरियर्स लगाने हुए तो वहां पर हो सकता है कि ये अपनी नेवल फोर्सेस को वहां पर यूज करें। लेकिन वो भी उस वक्त भी इतना ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन होगी इनके लिए भी, और उसकी वजह जो है वो जहां पर एक मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसकी एक बिजनेस की बड़ी स्ट्रांग रीजन है इसमें। और किसी भी कंट्री को चाइना को रिप्लेस करना इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अमेरिका का जो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी इसके अंदर, ये जहां पर पॉलिटिकल रहेगी वहां पर इकोनॉमिक रियलिटी भी रहेगी।
इस वक्त चीन चलते हैं और जहां से हमें फयाज मस्तोई ने ज्वाइन किया है। फयाज, सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि चीन ने लद्दाख के करीब अपने आप को ज्यादा मजबूत किया है, चीन के अंदर उसको किस तरह देखा जा रहा है?
जी, ये अभी जो रिसेंटली अमेरिकन सैटेलाइट मैक्सार के थ्रू फोटेजेस आए हैं कि वहां पे बेसिस बनाए जा रहे हैं चीनी आर्मी की तरफ से, या वहां पे बंकर बनाए जा रहे हैं बड़ी हेवी जो है, वहां पे कोई ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। तो बज़ाहिर लगता ऐसे है कि चाइना बहुत वहां पे अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है।
डॉक्टर जफर, भारत के अंदर इस वक्त उन्होंने देखा कि उनके 20 सोल्जर्स चीन के हाथों हलाक हुए। चीन ने अभी तक बताया नहीं है कि उनके कितने सोल्जर्स हलाक हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इस वक्त भारत और चीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपस में तिजारत करें, आपके ख्याल में ये किस हद तक भारत के हाथ को बांध देगा लद्दाख में?
इंडिया को डिसएडवांटेज है इस वक्त वो ये कि चाइना ने जैसे इंडिया को ऑफर किया 2015 में और देन 2017 में, दोनों दफा प्रेसिडेंट शी ने इंडिया से ये कहा था कि हम ऐसे करते हैं कि चूंकि हम एक इंटरनेशनल ट्रेड राउट डेवलप कर रहे हैं सी पैक, तो आप भी सी पैक को ज्वाइन कर लें और हम तीनों मिलके, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना मिलके हम इसको डेवलप करते हैं। तो जो चाइना का जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि चाइना को जो बेस्ट राउट मिलता है वो वाकई पाकिस्तान से होके मिलता है, जो कि चाइना के लिए न सिर्फ सेंट्रल एशिया ओपन करता है बल्कि सीधा जाके वो गवादर के थ्रू पूरा ईस्ट अफ्रीका और पूरा मिडिल ईस्ट की मार्केट उनको कैप्चर करती है। और उस वक्त ये था कि उस वक्त इंडिया ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया।
फयाज मस्तोई, आप लॉ के तालिब इल्म हैं, जब बरतानिया उस खत्ते से निकला था तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो भारत और चीन के बीच में, वो बिल्कुल एक पक्की लकीर नहीं थी। इसको किस हद तक आपके ख्याल में चीन इस्तेमाल करेगा ताकि उस खत्ते पे अपने कदम जमाए?
یہ شملہ معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ جو ہے سائن بھی ہوا تھا ایگریمنٹ دستاویز بارڈر, اس کے لیے بھی چین کہہ رہا ہے کہ اس پہ میں نے دستخط نہیں کیے تھے, تبت نے اس پہ دستخط کیے تھے. جو ڈاکیومنٹ صرف دستاویزات کی صورت میں تھے, بارڈر جو ہے اس کو پہ زمین پہ اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ چین کا جو ہے بارڈر ہوگا, یہ بھارت کا بارڈر ہوگا, اس کی وجہ سے یہ ڈسپیوٹس چل رہے ہیں. 1834 سے پہلے جو ہے تبت کے لوکل حکمران ہوتے تھے جو اس پہ حکمرانی کرتے تھے. 1834 کے بعد یہ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ مل گیا, اس کے بعد یہ 1947-48 پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تینوں ملک اس پہ حق جما رہے ہیں, لیکن یہ حصہ کبھی بھی بھارت کے ساتھ نہیں رہا.
ڈاکٹر ظفر, جس طرح سے مودی نے پورا سلسلہ شروع کیا تھا پچھلے سال سے, جس میں آرٹیکل 370 کو ریپیل کیا گیا اور اس کے بعد لداخ کو وفاق کے کنٹرول میں لے آئے, اب آپ کے خیال میں چین جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے بھارت کے اندر کیا مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور بھارت کا کیا آپ اس میں رد عمل دیکھتے ہیں؟
انڈیا اس لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے کہ انڈیا نے آلریڈی جو تھا یو این کے جو ریزولوشنز تھے ان کو ڈیفائی کرتے ہوئے انہوں نے لداخ کو اور کشمیر کو جب انہوں نے مرج کیا یونین ٹیریٹری میں, تو الٹیمیٹلی اب انڈیا کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں رہی ہے کہ وہ یونائٹیڈ نیشنز میں جا کے چائنیز اگریشن کے اوپر بات بھی کر سکے. اس کے پیچھے جو بیسک پرپز جو چائنا کا تھا لداخ میں ایڈوانس کرنے کا, وہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے. انہوں نے وہ تمام راستے بلاک کر دیے ہیں جہاں سے کہ انڈیا گلگت بلتستان پہ جا کے کسی قسم کی بھی کاروائی کر کے اس روڈ کو نقصان پہنچا سکتا تھا. تو چائنا کو بیسیکلی اپنا وہ بزنس راؤٹ جو تھا وہ انہیں کلیئر کرنا تھا, اور اس میں پاکستان ایک الٹیمیٹ بینیفیشری بن جاتا ہے.
فیاض, چین نے پاکستان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے مراد دی ہیں جس میں بہت زیادہ طالب علم ہیں پاکستانی جو اس وقت چین میں پڑھ رہے ہیں, آپ ان میں سے ایک ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چین کس قسم کی کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ ساتھ چلے؟
بہت ساری کوششیں چین کی طرف سے کی گئی ہیں, جیسے کہ بہت زیادہ طالب علموں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ 34,000 سے زیادہ طالب علم ہیں پاکستان سے جو ہیں, اور ان کے علاوہ جتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہے چائنا کی طرف سے پاکستان میں, یہ سی پیک کو ہی دیکھ لیں تو $60 بلین سے اب وہ جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے. تو یہ جتنے بھی کنفلکٹس چل رہے ہیں چاہے بھارت کا ہو یا چاہے امریکہ کا ہو, تو اس کے نتیجے میں نظر یہی آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ چین کا ساتھ دے گا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے چین سے اور جن لن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لا میں فیاض مستوئی, اور یہاں شکاگو میں انٹرنیشنل پروفیسر آف مارکیٹنگ اینڈ بزنس ریلیشنز ڈاکٹر ظفر بخاری. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
دنیا بھر سے اہم خبروں, دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے.
تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پشاور کے ایک نواحی علاقے کے ایک نوجوان پر پولیس کے تشدد کی ویڈیو پولیس نے خود بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا. اس نوجوان کا قصور کیا تھا, اس کی مجال کیسے ہوئی کہ اس نے پولیس کو اشتعال دلایا, یہ سب خبروں میں آ چکا. مگر ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا ہو گیا کہ کے پی کے کی وہ خوش اخلاق اور ہمدرد پولیس کیا ہوئی, کیا یہ سب کہنے کی باتیں تھیں؟ ہمارے ساتھی مدثرہ منظر نے یہی جاننے کی کوشش کی اور بات کی ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل اور گلگت بلتستان کے سابق انسپیکٹر جنرل پولیس تحسین انور سے. انہوں نے کہا کہ صرف ایک واقعے پر آپ پوری پولیس کو مرد الزام ٹھہرائیں تو یہ درست نہیں.
دیکھیے, ایک آئسولیٹڈ کیس کی بنیاد پہ آپ وہ پوری پولیس کو اپنے نیم تو نہیں نہ کیجیے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, وہ جس نے بھی کیا وہ بڑی زیادتی کی, لیکن امیجیٹلی جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے, ان آفیسرز کو ٹرانسفر کیا گیا ہے, उनके खिलाफ शो कॉज नोटिसेज और डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज शुरू हो गई हैं और उसमें जो भी गिल्टी होगा उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन एक इंडिविजुअल केस की बुनियाद पे आप पूरे डिपार्टमेंट को तो ये नहीं कह सकते। केपीके पुलिस जो है पहले भी एक इजलिटेरियन सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, उसके अंदर एक अपनी वैल्यूज हैं, एक अपनी रवायात हैं। मौजूदा हुकूमत ने सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म्स केपीके में की, चूंकि इनकी हुकूमत केपीके में थी। वहां एक नया पुलिस ऑर्डर बनाया गया। उस पुलिस ऑर्डर में पुलिस की जो इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को खत्म किया गया है, ये सारी चीजें वहां मौजूद थी।
उन्होंने कहा कि पुलिस का महकमा जब 1861 में कायम किया गया था तो इसे कोई सर्विस नहीं बल्कि एक फोर्स बनाया गया था जिसका मकसद आजादी का मुतालबा करने वालों को काबू में रखना था। इसी के तहत 1934 के रूल्स तय किए गए और इसके असरात अब भी पाए जाते हैं। यही बात केपीके में एरिया स्टडी सेंटर के साबिक डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सरफराज खान ने भी कही।
कॉलोनियल पीरियड में जब बड़े सगीर पाक हिंद बरतानवी साम्राज्य की एक नौआबादी था, उस वक्त इसका क्याम अमल में लाया गया, जदीद पुलिस अब आज वारिस है। और उसमें जो सारे हिंदुस्तान में जो सबसे आखिर में जो पुलिस का महकमा बनाया गया वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा, आजकल उसे कहते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा, पहले इसका नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उसमें तो बुनियादी तौर पर जो जो पुलिस को बनाया गया वो लोगों को कोर्स करने के लिए, उनको दबाने के लिए, ताकि दबाकर एक सेम्ब्लेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर।
तहम वो कहते हैं कि जिस पुलिस स्टेशन में ये अफसोसनाक वाक्य पेश आया ये पिशावर के बिल्कुल नवाह में वाक्य है और नौ आबादियाती दौर में भी मौजूद था। महमूद जान पिशावर में एक सीनियर सहाफी हैं। वो कहते हैं केपीके की तहजीब कबायली तहजीब है, यहाँ सबको मालूम है कि किसी की तौहीन हो तो बदला जरूर लिया जाता है और ये बात यहाँ की पुलिस भी जानती है
कि यहाँ पे माहौल बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में डिफरेंट है। यहाँ के लोग जो हैं तो वो जो चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो चाहे पुलिस करे या जो भी करे तो वो उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। जिस तरह ये मौजूदा वाकया हुआ है, इस वाकये में लोगों ने ये नहीं देखा कि बंदा अफगानी है या पाकिस्तानी है। पुलिस ने ये कहकर जान छुड़ाने की कोशिश की कि ये बंदा तो अफगानिस्तान का है, लेकिन लोग जो निकले तो उन्होंने कहा कि ये मसला अफगानी और पाकिस्तानी का नहीं, ये एक इंसानी मसला है, आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हर मकतब फिक्र के लोग बाहर निकले और वो उसके साथ जो है वो इजहार यकजहती कर रहे हैं। पुलिस को भी यहाँ पे पता है कि यहाँ पे अगर पुलिस के पास असलहा है, बंदूक है, तो आम आदमी भी जो है ना वो भी बिल्कुल खाली हाथ नहीं है, तो वो अपना बदला किसी स्टेज पे जाके ले सकता है।
वो कहते हैं केपीके की पुलिस दीगर इलाकों की पुलिस से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, जहाँ चाहती है अपने इख्तियार से फायदा उठाती है, लेकिन इसकी तारीफें कुछ ज्यादा ही कर दी गई और इसे बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया, चुनाचे इसकी मिसाल तारीफों से बिगड़े बच्चे जैसी हो गई है।
जहाँ तक बात है हुकूमत की, तो मैं ये कह रहा हूँ तेरे इंसाफ की हुकूमत ने इस पुलिस को आइडियलाइज करके बड़ा चढ़ा के पूरी दुनिया के स्तर पे इसे जाके सवार कर दिया कि यहाँ की पुलिस डिफरेंट है। मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं पूरे यकीन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये बात करता हूँ, यहाँ की पुलिस बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। हाँ, ये बाकी इलाकों के मुकाबले की पुलिस के मुकाबले में बेहतर है, क्योंकि यहाँ की रिवायात उसे बेहतर रहने पे मजबूर कर रही हैं। यहाँ की अपनी पख्तून रिवायात हैं, वो यहाँ पे रिवायती लिहाज से लोग इस किस्म की हरकतों को मायूब समझते हैं, तो इसलिए पुलिस भी उसे मायूब समझती है।
डॉक्टर सरफराज खान कहते हैं असल मसला पुलिस की तरबियत का है और जब तक इसकी अखलाकी तरबियत ना हो इसका आम शहरियों से रवैया बेहतर नहीं हो सकता।
पहली चीज तो ये कि इनको इनकी जो ट्रेनिंग है उसके जो निसाब है उसको नौबादियाती जो निजाम के साथ इसका तरफ एक नए आईन जो इंसानी हकूक पर मबनी 1973 का अमेंडेड आईन है 18वीं तरमीम के बाद वाला, उसकी रोशनी में इनकी तरबियत भी की जाए। दूसरा ये है कि इनकी जो जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसका निजाम भी بدلنے کی ضرورت ہوگی اور ان کو عوام کے نیچے لانے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ بیوروکریسی کے نیچے لائے.
محمود جان کہتے ہیں کے پی کے حکومت نے پولیس کے مالی پیکج بہتر بنا کر انہیں سہولتیں دینے کی کوشش کی ہے مگر ان کی اخلاقی تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا ورنہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آتا اور ایک نوجوان کے ساتھ پولیس یہ سلوک نہ کرتی جو مذکورہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے.
انہوں نے پولیس کو فائنینشلی کسی حد تک تھوڑا بہت ریلیف دیا, اس کو مضبوط کیا, ان کو پیکیجز دیے, اگر کوئی بندہ شہید ہوتا ہے اس کے پیکیجز بڑھا دیے, تھانوں میں تھوڑے سے بہت کنسٹرکشن کا وہ تو کر لیا, لیکن جو پولیس کی اخلاقی تربیت ہو سکتی تھی, جو پولیس کی ٹریننگ میں اس قسم کے نصاب کو شامل کیا جا سکا تھا کہ وہ اس قسم کے کام نہ کرے جو ان کے ہاتھوں سرزد ہو گیا ہے اور ان کی مینٹلٹی کو بدلا جائے, اس سلسلے میں حکومت نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. میں خود نہیں دیکھ رہا, اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ جہاں پر اپنے آپ کو با اختیار اور طاقتور دیکھتی ہے وہ اپنے طاقت اور اختیار کا ٹھیک اور غلط استعمال کر جاتی ہے.
سابق آئی جی پولیس تحسین انور کہتے ہیں پولیس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے اوقات کار اور اس کو دی جانے والی تنخواہوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں پولیس اہلکار 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں, ان سے جتنا کام لیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں ان کی تنخواہیں بعض اوقات اتنی کم ہیں کہ وہ مکان کا کرایہ تک نہیں دے سکتے اور پولیس کے دفتر میں بنیادی سہولتیں بھی موجود نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں پولیس کی کارکردگی اور اصلاحات کے بارے میں جاننے کے لیے اس کا تاریخی پس منظر جاننا بہت ضروری ہے. وائس آف امریکہ سے ایک طویل گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ 1947 سے سن 2002 تک پولیس کے بارے میں 25 کمیشن اور کمیٹیاں بنائی گئیں مگر ان کی سفارشات پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا.
2002 میں ایک میجر چینج آئی اور ایک ماڈل لا بنایا گیا اور اس کا نام تھا پولیس آرڈر 2002. پولیس آرڈر 2002 کا فوکس یہ تھا کہ جو پولیس فورس ہو اس کا ویژن یہ تھا وہ پولیٹیکلی نیوٹرل ہو اور فنکشنلی آٹونومس ہو, اس کے اندر کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہ ہو اور وہ ڈیموکریٹیکلی کنٹرولڈ ہو اور آنسریبل ٹو دا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہو.
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان چار اہم سفارشات پر کبھی عمل نہیں کیا گیا اور اس کا سبب ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ جیسے کزن شعبے ہیں. اس کی تفصیل بتاتے ہوئے تحسین انور نے کہا
اب ایک چینج آئی 1996 میں کہ پاکستان کی جوڈیشری نے یہ کہا کہ جی ڈیموکریسی کے لیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور رول آف لا کے لیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے, لہذا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا آفس ختم کر دیا گیا اور ان کی جو پاورز تھیں جو جوڈیشل پاورز تھیں وہ جوڈیشری نے ٹیک اوور کر لی. اب جوڈیشل پاورز جب ان کے پاس چلی گئیں تو پولیس کے ساتھ ان کا لنک جو ہے وہ ختم ہو گیا, میننگ دیر بائے کہ پولیس کے اوپر جو ہولڈ تھا ان کا جو کہ قانون میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پولیس از این انسٹرومنٹ ان دی ہینڈ آف اے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ود ان دی جورسڈکشن, وہ چیز ختم ہو گئی. لہذا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ایک گروپ کریٹ ہو گیا جس کے پاس اتھارٹی تھی, پاور تھی کہ یہ ہمارے سے یہ پاور بھی چھن گئی, اتھارٹی بھی چھن گئی.
ان سب کا ایک گروپ بن گیا اور جب بھی پولیس ریفارم کی کوئی بات آئی اس گروپ نے اسے روک دیا. تحسین انور کہتے ہیں کہ 2002 کے پولیس آرڈر میں بھی ان لوگوں نے اتنی ترامیم چاہی کہ سب واپس ہو کر 1861 کے ایکٹ اور 1934 کے قانون کی جانب چلا گیا. وہ کہتے ہیں کہ 2018 کے اواخر میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پولیس ریفارمز کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہوں اور سینئر ریٹائرڈ پولیس افسروں کو بھی شامل کیا گیا تاکہ 2002 کے قانون میں تبدیلی کی جائے اور پولیس کے عام آدمی کے ساتھ رویے کی جواب دہی کا ایک سسٹم بنایا جائے اور جس پولیس اہلکار کے خلاف شکایت موصول ہو اس کو محکمے کے اندر ہی کاروائی کے ذریعے سزا دی جائے. لیکن تحسین انور کہتے ہیں کہ ہم پولیس سربراہان نے خود ہی اس تجویز کو مسترد کیا کیونکہ پولیس کے اندر ایسا کرنا ممکن نہیں تھا.
وہ یہ اپیلز میں چلے جاتے ہیں, کورٹس میں چلے جاتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں, پھر وہاں سے وہ دوبارہ ریسٹور ہو جاتے ہیں, ہمارے آرڈر سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ پولیس فورس کے اندر وہی لوگ جو کرپشن کے الزام میں یا ٹارچر کے الزام میں نکلے ہوتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. لہٰذا ایک ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہونا چاہیے, ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہو, جو کسی جس کے اندر پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو, اس کو ہیڈ بے شک سپریم کورٹ کے کوئی جج کریں, اس کے ممبرز میں سول سوسائٹی شامل ہو, ہیومن رائٹس والے شامل ہوں, ویمن ایکٹیوسٹ شامل ہوں, لائرز ہوں, اکیڈیمیا ہو, معاشرے کے جتنے اچھے لوگ ہیں وہ اس کے ممبر ہوں, اور وہ ریویو کریں کسی افسر کے خلاف اگر کمپلینٹ ہے. اس کا نام ہم نے دیا پولیس کمپلینٹ اتھارٹی.
اور ایک پبلک سیفٹی کمیشن ہو جو پولیس اہلکاروں کی ترقی اور تبادلوں کو دیکھے تاکہ اس میں سیاسی مداخلت نہ ہو. انہوں نے کہا کہ یہ تجاویز اب بھی پولیس ریفارم میں شامل ہیں اور اس بارے میں 304 صفحات کی رپورٹ بن کر تیار ہے, مگر اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں وہی لوگ رکاوٹ ہیں جن کے مفادات پر زد پڑتی ہے. تحسین انور کہتے ہیں عام آدمی کو شکایت ہوتی ہے کہ اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. ملزم کہتا ہے جرم تو ہوا مگر پولیس تشدد کرتی ہے, رشوت مانگتی ہے, لیکن ان شکایات کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شہری اور دیہی پولیس کا قانون فرق ہو. انہوں نے کہا کہ فی الوقت جو قانون ہے وہ رورل پولیسنگ سے متعلق ہے. اس کے علاوہ کرمنل جسٹس سسٹم میں عدالتیں ہیں, پروسیکیوشن ہے, جیل اور پولیس ہے, ان سب کے درمیان بہتر ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا سب سے زیادہ ضرورت پولیس کو سیاسی نمائندوں کے اثر سے آزاد رکھنے کی ہے. وہ کہتی ہیں کے پی کے پولیس میں اصلاحات کے بعد پنجاب پولیس میں بھی ریفارم کی کوشش کی گئی مگر سیاسی عمل دخل کی وجہ ہی سے یہ ممکن نہ ہو سکا.
ہم نے ڈائیگنوز کر دیا کہ جی یہ بیماری ہے اور اس کی پرسکرپشن بھی دے دی کہ جی یہ اس کا علاج ہے. اب اس علاج کو کرنا وہ حکومت وقت کا کام ہے, اور حکومت وقت جو ہے سکسیسیولی وہ اس بات کو اوائڈ کرتی رہی ہیں کیونکہ ان کے اوپر اپنے ایم این ایز ایم بی ایز کا اتنا پریشر ہے, وہ کے پی کے ماڈل کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکے چونکہ یہاں کے جو لوکل پولیٹیکل الیٹ ہے, جو الیکٹڈ ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, انہوں نے صاف انہیں کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہم اپنے علاقے میں جہاں ہم ایم این اے ہیں ایم پی اے ہیں وہاں پہ ایس پی ہماری مرضی کا نہ ہو یا ایس ایچ او ہماری مرضی کا نہ ہو تو پھر ہم کس لیے پھر ایم این اے بنے ہیں یا ایم پی اے بنے ہیں.
پشاور کے ایریا اسٹڈی سینٹر کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سرفراز خان اور پشاور کے سینئر صحافی محمود جان دونوں نے کہا کہ پولیس کی تربیت درست نہیں ہوتی اور یہ کہ پولیس کی اخلاقی تربیت کی بے حد ضرورت ہے. تحسین انور کہتے ہیں کہ پولیس کی تربیت کے کئی مراحل ہیں.
ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو اس وقت پولیس کی ٹریننگ, اس میں جو سی ایس ایس کر کے لوگ آتے ہیں جو لیڈرشپ بنتی ہے وہ تو سول سروسز اکیڈمی میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور پھر نیشنل پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ ہوتی ہے اور پھر وہ فورن ٹریننگ پہ بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو لوور رینکس ہیں جیسے کانسٹیبل ہے یا ہمارے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوتے ہیں, سب انسپیکٹرز ہوتے ہیں, انسپیکٹرز ہوتے ہیں, تو ان کے پھر ریکروٹمنٹ کے اوپر ایک ٹریننگ ہوتی ہے, پھر ان سروس ٹریننگ ہر پروموشن کے لیے, یعنی اگر ایک کانسٹیبل نے ہیڈ کانسٹیبل بننا ہے تو وہ ایک ٹریننگ کے پروسیس سے گزرے گا اور پھر ہیڈ کانسٹیبل بنے گا. اس نے اے ایس آئی بننا ہے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تو وہ اس کے مطابق پھر سب انسپیکٹر, پھر انسپیکٹر, پھر ڈی ایس پی اینڈ ایون وین ایس پی, تو اس کے بھی کیپیسٹی بلڈنگ کے کورسز ہوتے ہیں. ہم جو ایک چیز لیک کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ہمارے فوکس جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ جی فزیکل ٹریننگ کروائی جائے اور پھر لا کی ٹریننگ کروائی جائے, لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ اور اخلاقیات اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ نئے ماڈیولز میں ان کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے تاکہ وہ اس بات پہ بھی ان کو احساس ہو کہ جی ہم سروس کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, ہم رول کرنے کے لیے یا کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے یہاں پہ.
گلگت بلتستان کے سابق آئی جی اور ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل تحسین انور کہتے ہیں وہ اس وقت ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس کا نام ہے پولیس عوام ساتھ ساتھ.
ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اور میں ایز کنسلٹنٹ اس میں کام کر رہا ہوں اور اس کا نام ہے پولیس عوام ساتھ ساتھ, اور ہم چاہتے ہیں کہ پولیس اور عوام کے درمیان جو گیپ ہے, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے.
انہوں نے بتایا کہ عام آدمی کو پولیس کی تصدیق اور دیگر بعض معاملات کے لیے پولیس سے رجوع کرنا پڑتا ہے، چنانچہ اسے پولیس اسٹیشن جانے سے بچانے کے لیے بڑے شہروں میں فرنٹ ڈیسک کی طرز پر ایسے دفاتر قائم کیے جا رہے ہیں جہاں جا کر شہری ضروری دستاویزات حاصل کر سکتے ہیں۔
فرنٹ ڈیسک کہہ لیں یا ایک سروس سینٹرز کہہ لیں، وہ بڑے شہروں میں جگہ جگہ پہ ہم بنا رہے ہیں کہ جی آپ کو ایک عام آدمی کو اگر فرض کریں پولیس ویریفیکیشن کی ضرورت ہے تو وہ تھانے میں نہ جائے، تو وہ اس سینٹر پہ جائیں اور وہاں سے جا کے اپنا وہ پولیس سرٹیفکیٹ لے لیں۔
تحسین انور نے بتایا کہ پاکستان پولیس میں خواتین افسروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس صرف کانسٹیبل لیول کی خواتین تھی، اس وقت ایک آئی جی لیول کی پولیس آفیسر فیمیل آفیسر who has become an IG، اس کے علاوہ ڈی اے جیز بن گئی ہیں، اس کے علاوہ سی ایس ایس کے ذریعے ہمارے پاس ہر بیچ میں 5-6-7 لڑکیاں جو ہیں وہ اے ایس پی کے طور پہ آ رہی ہیں اور بطور ایس پی بھی وہ کام کر رہی ہیں۔
سابق انسپیکٹر جنرل پولیس تحسین انور کا کہنا تھا کہ پولیس بھی کمیونٹی کا حصہ ہے، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی توہین کرے یا کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے، مگر اس کی مشکلات کا احساس بھی کیا جانا چاہیے، آخر موٹر وے پولیس بھی تو پاکستان ہی کی پولیس ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، آج کے خصوصی پروگرام کے ساتھ۔ اس وقت پاکستان میں جو کووڈ 19 کے مریض ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہسپتالوں میں ان کے لیے بیڈس کی تعداد کم پڑ گئی ہے، بیڈس کم پڑ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی اور جو انتہائی نگہداشت کے دوسرے مریض ہیں ان کے لیے آکسیجن کی فراہمی بھی ایک مسئلہ بن چکی ہے، خاص طور پر جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کے لیے۔ تو پاکستان میں اس آکسیجن کی قلت جو ہسپتالوں میں اور میڈیکل سینٹرز میں ہو رہی ہے، یہ مسئلہ کس حد تک سنگین صورت اختیار کر رہا ہے اور اس کے سدباب کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں، کیا ہونی چاہیے، اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آکسیجن پاکستان لاہور کے سی ای او متین امجد، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹم جو آکسیجن کی سپلائی کا ہے پاکستان بھر میں وہ کس طرح کام کرتا ہے اور اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم متین امجد صاحب۔
وعلیکم السلام جی۔
متین امجد صاحب، کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ پاکستان میں جو آکسیجن کی سپلائی ہے ہسپتالوں میں اور ہیلتھ کے سینٹرز میں، میڈیکل سینٹرز میں، اس کا سسٹم ہے کیا، کون سپلائی کرتا ہے، کتنے ادارے ہیں جو آکسیجن سپلائی کرتے ہیں، اور کس طرح یہ آکسیجن سپلائی ہوتی ہے، کہاں سے یہ پیدا ہوتی ہے، کس طرح اس چین میں کیا کیا مراحل ہوتے ہیں؟
شکریہ جی آپ کے سوال کا۔ پاکستان کے اندر تمام نجی کمپنیز ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو کہ آکسیجن پروڈیوس کرتی ہیں، جن کا کاروبار گیسز کی پروڈکشن ہے، اور وہ تمام کمپنیز اس وقت گورنمنٹ کی امبریلا کے نیچے ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے کے ساتھ بیکاز آف دا کووڈ سچویشن آکسیجن ہاسپٹلز کے اندر پرووائڈ کر رہی ہیں۔ اس کو اسپیئر ہے، اس کو لیڈ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ گورنمنٹ کے دوسرے کچھ ادارے ہیں جو کہ اس کی مدد کر رہے ہیں، جس کے اندر این ڈی ایم اے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آ جاتی ہے، وہ مل کے اس وقت پاکستان کے تمام علاقوں میں، چاہے بڑے شہر ہوں یا دور دراز علاقے ہوئے، وہاں پر آکسیجن کی سپلائی کو انشور کر رہے ہیں۔
کتنی آکسیجن کی جو سپلائی ہے اس وقت موجود ہے ان کمپنیوں کے پاس جو ہاسپٹلز میں اور میڈیکل سینٹرز میں دے رہی ہے؟
دیکھیں جی، اس میں چونکہ یہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ان کی انفارمیشن جو ہے پبلکلی اویلیبل نہیں ہوتی، ہماری پبلک لسٹڈ کمپنی ہے، اس لیے ہمارا ڈیٹا اور انفارمیشن تو لسٹڈ ہے، نون ہے، اور ہمارے اینول رپورٹ کے اندر شائع ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ساتھ دوسری بڑی کمپنی پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا نام ہے غنی گیسز، گلوبل کے نام سے اس کے اندر گنے گنی کے گیسز کا بزنس ہے, وہ بھی ہماری طرح کی ایک بڑی کمپنی ہے, وہ بھی پبلک لسٹڈ کمپنی ہے. تو ہماری کیپیسٹی اور ان کی کیپیسٹی تو پتہ ہے. ہماری جو ٹوٹل پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ 268 ٹنز کی ہے آل گیسز کی. اسی طرح گنی کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ 330 ٹنز پر ڈے کی ہے. جو دو بڑی اس وقت سب سے کمپنیز ہیں جس میں ہماری کمپنی ہے پاکستان آکسیجن, ہماری کیپیسٹی 263 ٹنز پر ڈے ہے اور غنی گیسز کی 330 ٹنز پر ڈے ہے. اس کے علاوہ چھوٹی کمپنیز بہت ساری ہیں جن میں شریف گیسز ہے, جن میں فائن گیس ہے, جن میں آغا ہے, جن کے اندر اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ جن کے پلانٹس ہیں آل اوور پاکستان اور وہ آکسیجن پروڈیوس کر رہے ہیں. اور اسی طرح وہ فرق فرق علاقوں کے اندر, شہروں کے اندر, دیہاتوں کے اندر نیٹورک ہے جس کے تھرو وہ آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ تمام انڈسٹری جو ہے وہ منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے نیچے آتی ہے, تو وہ اس وقت اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں ساری ایفرٹ کو. اور اس سلسلے میں بڑی ریگولر ہماری گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں اور ہمیں گورنمنٹ آگاہ کر رہی ہے کہ ہم نے کس طرح ایکٹ کرنا ہے, کہاں پر سپلائرز کو انشور کرنا ہے, کہاں پر ڈائیورٹ کرنا ہے. تو ایک بڑی بہت اچھے لیول پہ کوآرڈینیشن اس وقت چل رہی ہے گورنمنٹ کی,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ہاسپٹل میں کسی قسم کی آپشن کی شارٹیج نہ ہو.
اچھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سپلائی جو ہے مناسب طریقے سے ہو رہی ہے اور ہر ہاسپٹل کی نیڈ کو وہ پورا کر رہی ہے جو اس وقت سپلائی موجود ہے دینے کے لیے مریضوں کے حساب سے. لیکن پھر بھی اس کی ایک جو شکایت جو ہمارے سبھی بہت سارے لوگوں نے ہم تک بھی پہنچائی اور اخباروں میں بھی آ رہا ہے کہ یہ جو ہے ان کی قیمتیں بہت زیادہ کر دی گئی ہیں آکسیجن کی.
نہیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہماری جو قیمتیں ہیں جو پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ, تو اور وہ میجورٹی پاکستان میں تقریباً 50% تو جو پیشنٹس جا رہے ہیں وہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں جاتے ہیں جو کہ سرکاری ہسپتال جن کو ہم کہتے ہیں. ان میں قیمتیں تمام گیسز کمپنیز کی قیمتیں ایک ٹینڈر کے مطابق فکسڈ ہوتی ہیں, تو وہاں پر تو یہ شکایت ہو نہیں سکتی قیمتوں کی. وہاں پر تو ایک فکسڈ قیمتیں ہیں جو کہ پچھلے سال جون کے ٹینڈرز میں ہوئی تھی, وہ پچھلے سال سے لے کے آج تک وہی قیمت چل رہی ہے, اس میں ایک پیسے کا بھی اضافہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی جو کہ ہمارے کسٹمرز ہیں بڑے سالوں سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, ادھر بھی پرائسز جو ہے بڑی سٹیبل ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے, معلوم ہے کہ جیسے پوری دنیا کے اندر جب کسی چیز کے پیچھے آپ کو اندازہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ جی اس وقت ڈیمانڈ اوپر گئی ہوئی ہے, تو ایک منفی پہلو ضرور نظر آتا ہے کہ کچھ ڈیلر یا کچھ چھوٹے ٹریڈر مارکیٹ کے اندر وہ اپنی قیمتوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اوپر لے جانے کی, اور گورنمنٹ اس کو بھی بڑے افیکٹولی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ بات ضرور کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی ٹریڈر کسی لیول پہ یا چھوٹے سطح کے اوپر کچھ کمپلینٹس آ سکتی ہیں, بٹ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کی تمام قیمتیں وہیں پر ہیں جہاں پر پچھلے سال سیٹ ہوئی تھی جولائی کے اندر ٹینڈرز کے اندر, اور سٹیبل ہیں بالکل.
تو یہ
ان کے اوپر ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا.
اچھا, تو اور آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں یا کیوں نہیں؟
جی قیمتیں بالکل نہیں بڑھائی, کسی نے قیمت نہیں بڑھائی. ہم لوگ چونکہ آکسیجن سلینڈر نہیں بیچتے, ہمارا کام سلینڈر بیچنا نہیں ہے, ہمارا کام لکوڈ فارم کے اندر بلک کے اندر ہم اسپتالوں کو لکوڈ فارم کے اندر آکسیجن سپلائی کرتے ہیں. تھاؤزنڈ آف کیوبک میٹر لکوڈ فارم کے اندر ہاسپٹلس کے ٹینکس کے اندر جا کے آکسیجن سپلائی کرتے ہیں. وہ آکسیجن ایک کمپریشن سسٹم کے تحت پھر گیس پہ کنورٹ ہوتی ہے اور پھر وہ ہسپتال کے اندر پائپ لائن کے تھرو پیشنٹس کو ملتی ہے. تو سلینڈرز بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. اچھا, جو پھر ہمارے کچھ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر, جس طرح ہمارے بھی اوروں کے, ان کو بھی ہم آکسیجن جو ہے لکوڈ فارم کے اندر بڑے بڑے ٹینکس کے اندر جا کے ان کو سپلائی کرتے ہیں. وہ پھر آگے اس ٹینکس میں سے کنورٹ کر کے آکسیجن سلینڈرز میں فل کرتے ہیں اور پھر وہ مارکیٹ میں آگے سپلائی کرتے ہیں. ہمارے پاس کمپریشن کی فیسلٹی ضرور ہے کہ کوئی پیشنٹ اگر ڈائریکٹلی ہم سے پرچیز کرنا چاہے. اب ہمارے پاس پورے پاکستان میں تو سیٹ اپ نہیں ہے, بٹ کے اندر جس طرح کراچی, لاہور, ٹیکسلا, فیصلہ آباد اور سکھر, یہ پانچ اسٹیشن ہیں جہاں پر سے کچھ سلینڈرز میں فلنگ کر سکتے ہیں. تو ان سلینڈرز کی قیمت تو بہت ریزنیبل میں رکھا ہے اس وقت, تو 800 روپے یا 1000 روپے سے کم کے اندر وہ سلینڈر فل کر کے ہم جو کسٹمرز یا پیشنٹس آ جاتے ہیں ہماری سائٹ سے ہم ان کو آکسیجن دے دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے جتنے بھی ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کی تو ہم ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, وہاں پر تو قیمتیں کنٹرول میں, بٹ شکایات آ جاتی ہیں جی. یہ بڑی ایک پوری دنیا میں اس قسم کا ایک ہوتا ہے ایلیمنٹ, تو ایک چھوٹا مائنر ایلیمنٹ ہے جس کو بھی کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کری.
تو ایک آکسیجن کا سلینڈر بھرنے میں 800 سے 1000 لگنے چاہیے.
جی بالکل اطمینان.
اور اگر اس کا سلینڈر کی قیمت ہے وہ الگ ہوتی ہے؟
ہاں سلینڈر دیکھیں, سلینڈر مہنگی ہے, سلینڈر پاکستان میں بنتے نہیں ہیں, سلینڈر امپورٹ ہوتے ہیں. اچھا سلینڈر کی کوالٹیز میں بہت فرق ہے. آپ کو 50,000 کا بھی سلینڈر مل جائے گا, سیم سائز کا آپ کو وہی سلینڈر 15,000 کا بھی مل جائے گا. اب وہ چونکہ ISO اسٹینڈرڈ اور کوالیفیکیشن اور اس میں اس کی جو ٹیکنیکل اسپیکس ہیں اس کی بیسس کے اوپر اس کی پرائز ویری کرتی ہے. سو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. جیسے آپ کو بہت بڑی رینج ہے, آپ چائنا سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں, آپ یورپ سے بھی کر سکتے ہیں, ہم امریکہ سے بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم لوگ بھی جس طرح کرتے ہیں, ہم لوگ یورپ سے بھی کرتے ہیں, ہم یو اے ای سے بھی ہم سلینڈر امپورٹ کر رہے ہیں. ان کی پرائسز میں فلکچویشن ہوتی ہے. وہ سلینڈر سر آپ کو 40,000 کا بھی ہے جی. اگر ہم 40 کا خرید رہے ہیں لازمن آپ سوچیں گے اس کے اوپر ہم اپنا 5-10% اوپر رکھ کے بیچیں گے, اسے سستا تو نہیں ہم بیچ سکتے. وہ سلینڈر چکے بٹ اس کی پھر کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت سیف ہوتا ہے اور ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق مینوفیکچر ہو جاتا ہوتا ہے. وہ آپ کا 50-20 سال بھی سلینڈر چل جاتا ہے. دوسرے سلینڈر آپ لیں گے وہ رسکی ہوتے ہیں جی, وہ سستے مل جاتے ہیں. تو سلینڈر کی قیمت اور چیز ہے. بٹ گیس پاکستان میں اس طرح کی مہنگی نہیں ہے کہ جی 5,000-5,000 8,000 روپئے کی گیس. یہ شکر ہے اس طرح کے حالات.
اچھا تو یہ صرف سلینڈرز ہیں اور وہ پاکستان میں بن ہی نہیں رہے, تو اس طرف حکومت نے کوئی توجہ ابھی تک نہیں دی کہ سلینڈرز خود بنائیں؟
جی اب یہ ہاں جی, یہ اب اتنی جلدی وہ پروڈیوس نہیں ہو سکتے. اور آف کورس یہ ایک ایریا ہے کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے سلینڈرز کی, اور گورنمنٹ لازمی اس چیز کو بھی فوکس کرے گی آنے والے دنوں کے اندر کہ پاکستان میں کوئی انسینٹیو دے کہ لوگ لوکلی مینوفیکچر کریں. اس میں نے سنا ہے کہ کچھ سلینڈرز کا جو ہے ناٹ اسٹیل بٹ کمپوزٹ مٹیریل کے سلینڈر مینوفیکچرنگ فیسلٹیز اس وقت آ رہی ہیں. اب وہ انیشل اسٹیجز میں ہیں, وہ اپروول ان کے ہوتے ہوتے کوالٹی ٹیسٹنگ سرٹیفیکیشن ہوتے ہیں کچھ ٹائم لگے گا, بٹ ابھی کوئی پاکستان کے اندر سلینڈرز پروڈیوس نہیں کر رہا.
تو جس اعتبار سے یہ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن کو آکسیجن کی ضرورت بڑھ رہی ہے, تو ان کے لیے کیا آکسیجن کی سپلائی پوری موجود ہے پاکستان میں
اس وقت؟ تو تمام ہسپتالوں کو, تمام پرائیویٹ سرکاری ہسپتالوں کو آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے. اب گورنمنٹ آف پاکستان انڈر منسٹریز آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن اور منسٹری آف ہیلتھ یہ پروجیکٹ کرتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی ڈیمانڈ اور اوپر جا سکتی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا افیکٹو ایکشن پلان اگری کیا ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. پاکستان کے اندر اس وقت کچھ ایسے پلانٹ ہیں جو کہ کچھ ہفتوں میں آن اسٹریم آ جائیں گے, تو اس سے آکسیجن کی سپلائی پاکستان کے اندر بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ ہم اور بہت سارے آپشنس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. بڑے عرصے سے کچھ ایسے پلانٹس آپ کو پتا ہے ہر انڈسٹری ہر ملک میں ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں, کمپیٹ نہیں کر پاتے, آؤٹ آف آپریشن چلے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ نے ان سک یونٹس کو بھی ریوائیو کرنے کا بڑا ایک افیکٹو پروگرام بنایا ہے تاکہ وہ پلانٹس بھی جلدی سے جلدی آن اسٹریم آ جائیں, اور اگر جو آگے ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس وقت سپلائی کر سکیں افیکٹولی. آپ دیکھیں کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان, فیڈرل گورنمنٹ, منسٹری آف انڈسٹریز نے بڑا ایک کمپریہینسو سپورٹ پیکج آکسیجن پروڈیوسرز کو دیا ہے, جس میں ڈیوٹی فری امپورٹس الاؤ کی ہیں تاکہ پاکستان میں جلد سے جلد آکسیجن ریلیٹڈ اور اکوپمنٹ, فار ایگزامپل جس میں سلینڈرز بھی ہیں, جس میں پائپ لائن سسٹمز ہیں, جس میں فلو میٹرز ہیں, وہ ڈیوٹی فری امپورٹ ہو سکیں. سیکنڈلی انہوں نے آکسیجن پروڈیوسرز کو الیکٹریسٹی ٹیرف ریلیف بھی دی ہے تاکہ اگر آپ کے کہیں پر بیکاز آف فائنینشیل ایشوز, بیکاز آپ کو بتا سکتے ہیں انڈسٹری گلوبل انڈسٹریل وہ سفر کر رہی ہے, اکانومیز تھوڑی سلو ہیں, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے الیکٹریسٹی ٹیرف میں بھی ریلیف دی ہے. سو یہ وہ سارے انسینٹیو پروگرامس ہیں جو گورنمنٹ لے کے آئی ہے تاکہ جو یونٹس چل رہے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے. جیسا ہمارے 3 پلانٹس ہیں وہ تینوں ہی چل رہے ہیں, ان میں کوئی اللہ کا شکر ہے سب کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی پچھلے عرصوں میں کچھ پلانٹس بند ہو گئے فرق وجوہات کی وجہ سے, ان کو بھی ریوائیو کرنے کے گورنمنٹ بھرپور کوشش کر رہی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے, اور گورنمنٹ کا پلان ہے اس کا بڑا ایک کیلکولیٹڈ پلان بنایا ہے کہ جیسے جیسے مریضوں کی تعداد بڑھے گی تو ان یونٹس کو بھی ساتھ ساتھ آن اسٹریم لے کے آئے گی, اور انشاءاللہ پاکستان میں جو آکسیجن کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو میٹ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی.
بے حد شکریہ مدین امجد صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے سننے والوں کو بتایا کہ اس وقت پاکستان میں آکسیجن کی سپلائی کی کیا صورت حال ہے, اور مانگ میں یقیناً اضافہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہسپتالوں میں اور جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ان میں جتنی آکسیجن کی اس وقت ضرورت ہے اتنی سپلائی ہو رہی ہے. ہاں اگر درمیان میں کچھ لوگ جو نجی سطح پر کچھ درمیان کے لوگ ہیں وہ اگر آکسیجن کے سلسلے میں کچھ مہنگائی کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ سسٹم ہے, اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا کام ہے آکسیجن سپلائی کرنا, وہ آپ اور دوسرے ادارے مل کر کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ.
جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل اسی طرح ہے. اور سلینڈر کی مدد بھی جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ نے ڈیوٹی فری امپورٹ الاؤ کی ہے سلینڈرز کی, تو ایسا تو بے تحاشا کمپنیز ہیں, ہم بھی اس میں شامل ہیں جو کہ جلدی سے جلدی سلینڈرز پاکستان میں منگوا رہے ہیں. جی ڈپینڈ کرے گا, میں جیسا آپ کو بتایا کہ وہ سلینڈر 20,000 کا بھی ہے, وہ سلینڈر 40,000 کا بھی ہے, جی وہ 15,000 کا بھی مل جاتا ہے. بٹ وہ ہر کوئی اپنے اسٹینڈرڈس کے مطابق اور بڑی جلدی آ جاتے ہیں, چائنا سے بھی آ جاتے ہیں تقریباً 2-3 ہفتے کے اندر, یو اے ای سے ودن 2 ویکس وہ سلینڈرز مل رہے ہیں. تو انشاءاللہ بڑی جلدی, ہاں جی, سلینڈرز کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے جب یہ پیک کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت تک انشاءاللہ ہم لوگ پریپیئر رہیں گے کہ وہاں سلینڈرز بھی موجود.
بے حد شکریہ متین امجد صاحب, آپ سی ای او ہیں آکسیجن پاکستان کے, لاہور سے آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی, ہمارے سننے والوں کو بہت مفید معلومات فراہم کی. بڑا کنفیوژن تھا لوگوں کے ذہن میں کہ شاید آکسیجن کی قلت ہے اور آنے والے دنوں میں مریضوں کے لیے بہت مسائل بڑھ جائیں گے, لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ آکسیجن کی کمی نہیں ہوگی, وہ پیدا ہوتی رہے گی, جتنی بھی ضرورت ہوگی اتنی پیدا آپ لوگ کرتے رہیں گے یا دیتے رہیں گے, لیکن اصل مسئلہ ہے سلینڈرز کا جو کم ہیں اور جو باہر سے آتے ہیں, اور ان کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے منگوانا بھی اب شروع ہو گیا ہے, امپورٹ ڈیوٹیز کم کر دی ہیں, جس کی وجہ سے اب یہ سلینڈرز جو آنے والے دنوں میں جتنی ضرورت ہوگی اتنے پاکستان میں موجود ہوں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اب امریکہ میں ملازمتوں کے بدلتے ہوئے معیار کے بارے میں اسد اللہ خالد کی یہ رپورٹ.
ملازمتوں سے برطرفیاں, کام کے گھنٹوں میں کمی, بغیر تنخواہ کے چھٹی پر بھیجے جانا, ملازمتوں سے متعلق غیر یقینی صورتحال. کرونا وائرس کی وبا کے آغاز کے بعد بے روزگار ہو جانے والے 4 کروڑ امریکیوں نے بے روزگاری الاؤنس کی درخواست دی, لیکن کچھ نے اس بحران سے فائدہ بھی اٹھایا. مارچ کے وسط میں ہی امیزون نے مزید 1 لاکھ لوگوں کو بھرتی کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا. کئی دوسرے ادارے بھی ڈیلیوری ڈرائیوروں کی تلاش میں ہیں اور گروسری سٹورز کو ملازمین کی مستقل ضرورت ہے.
ہم ایک ایسی صورتحال میں چلے گئے ہیں جہاں ہم سب آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جاری رہے گا. مجھے نہیں لگتا کہ لوگ ابھی کچھ عرصہ باہر نکل کر سٹورز میں شاپنگ کرنا چاہیں گے, اور پھر انہیں اس کی سہولت کا بھی اندازہ ہو گیا ہے. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ای کامرس واقعتاً بڑھتی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس صنعت میں مزید ملازمتیں پیدا ہوں گی.
ماہرین کا کہنا ہے کہ وبا کے خاتمے کے بعد طبی کارکنوں کی مانگ میں بھی زبردست اضافہ ہوگا, کیونکہ زیادہ سے زیادہ نجی کمپنیاں اپنے دفاتر میں ڈاکٹر رکھنا چاہتی ہیں, بلکہ کچھ تو اپنے میڈیکل ڈپارٹمنٹ بھی بنا رہی ہیں. صفائی کی خدمات کے لیے طلب میں اضافے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے. گھر سے آن لائن لین دین اور کام کا بڑھتا ہوا حجم مزید آئی ٹی اور ہائی ٹیک ماہرین کی ضرورت کا باعث بنے گا. ایک بڑی مینجمنٹ کنسلٹنسی کی کمپنی رابرٹ ہاف کے سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پال میکڈونلڈز کے مطابق ای کامرس, بینکاری, کوڈنگ, ڈیٹا انالیسس کی نوکریاں زیادہ دستیاب ہوں گی.
Technical support that goes along with that in those
گھر سے دفاتر کے کام ہونے کی شرح میں اضافے کی وجہ سے ریموٹلی یعنی دور سے بیٹھ کر تکنیکی مدد دے سکنے والی افرادی قوت کی طلب میں اضافہ ہوگا.
کورونا کی وبا کی وجہ سے متاثر ہونے والی کام کی روٹین اس وبا کے بعد بھی جاب مارکیٹ میں تبدیلیاں لے کر آئے گی. گیلپ مینجمنٹ کی مشاورتی کمپنی کی تحقیق کے مطابق تقریباً 60% امریکی جو وبا کے دوران گھر سے کام کر رہے ہیں, ان میں سے نصف سے زیادہ وبا کے ختم ہونے کے بعد بھی ایسا ہی کرنا چاہیں گے.
New avenues for people who need that.
ان لوگوں کے لیے نئی راہیں کھلی ہیں جو اس قسم کی سہولت چاہتے ہیں, چھوٹے بچے والے افراد, معذور یا دائمی بیماری سے متاثر لوگ. اس قسم کے لوگ جو طویل عرصے سے فلیکسیبل گھنٹوں میں کام کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کی کمپنیز کی جانب سے یہ بات نہیں سنی جا رہی تھی, اور اب اچانک اس وبا کی وجہ سے انہیں احساس ہوا ہے کہ ہاں, ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کر سکے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ گھروں سے کام کرنا اداروں اور ان کی افرادی قوت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. اس صورتحال میں جاب مارکیٹ جلد اصل میں گلوبلائزیشن کی طرف جا سکتی ہے.
اگر آپ کے پاس دفتر سے باہر کام کر سکنے والی ورک فورس ہے, یہ آپ کو جہاں آپ چاہیں کسی کو کام پر رکھنے کا موقع دیتی ہے. اب سرحدوں کے پابند نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نیو یارک میں بیٹھے ہوں اور آپ کی ورک فورس کینزس شہر میں ہو.
اس عالمی وبا کے بعد تمام کارپوریٹ کلچر تبدیلیوں سے گزرے گا. دنیا بھر سے لاکھوں افراد گزشتہ مہینوں سے گھر سے اپنے دفاتر, سکولز اور کمپنیاں چلا رہے ہیں, اور شاید ان میں سے بہت سے لوگ یہ ایسے ہی رکھنا چاہیں گے. ڈیریا ڈیگرز کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ.
دنیا بھر سے اہم خبروں، دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، facebook.com/urdubioa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urdubioa پر ہمیں فالو کیجیے۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔